الرحيم فنريد أن نمن على الذين استهزئوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے ممتاز کا انتہائی شکر انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں شب 15 شعبان میں یہ توفیق نصیب کی وقت کے امام کے نام پر جمع ہوں بیٹھیں سوچیں اپنے کام کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت کچھ ہو سکتا تھا, بیمار ہو سکتے تھے, توفیق سلب ہو سکتی تھی, دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو سکتے تھے. اللہ ممتاز نے ان تمام سے نجات دلائی اور یہ موقع نصیب کیا کہ وقت کے امام کا ذکر کریں. ان شاء اللہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں. پروردگار عالم کے حضور گریا اور راز و نیاز دعا ان سب کی توفیق خدا نے دی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ ان شاء اللہ اس توفیق کے نتیجے میں ہماری معنویت میں اور زیادہ اضافہ ہو ان شاء اللہ تھا, اور ان شاء اللہ اس شب کی برکتیں ہمیں ہمارے مرحومین سب کو نصیب ہو جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آج کی جیسی شب میں ہم کراچی کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں, یا اگر آج کی جیسی شب میں اس وقت جائزہ لیں 2019 کیلنڈر کے حساب سے, اور میں تقریباً 40 سال پہلے کو یاد کروں, تقریباً 35 سال پہلے کو یاد کروں, یہ سب تصور نہیں تھا. شبرات مناتے تھے, پٹاخے پھوڑتے تھے, بہت کوئی دیندار ہوا قبرستان چلا جائے گا معاملہ ختم. یہ ہم لوگوں کی دین فہمی تھی, ہم دین سے یہ سمجھتے تھے. گھر والے کیا کریں گے, گھر والے حلوہ بنائیں گے اور معاملہ ختم ہوگا. یہ ہمارے دین کی گہرائی تھی, یا کہیے گہرائی کا نہ ہونا تھا. جو بچے جوان ہیں وہ اس اعتبار سے بہت خوش قسمت ہیں, ان کو ایک عظیم دین ملا ہے, ان کو ایک سنجیدہ دین ملا ہے. اس دین میں سنجیدگی ہے. تصور کیجئے 35 سال پہلے, 40 سال پہلے, اب میں اس کو اپنے ذہن میں لاتا ہوں, بہت سنجیدہ لوگ عمر کے اندر بڑے. میں اپنے ذہن میں یاد کر رہا ہوں تو مجھے ایک سین یاد آ رہا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ماشاء اللہ جوان سے بھی تھوڑا زیادہ عمر ٹھیک ٹھاک. شب برات میں میرے سامنے اس پہ افسوس کر رہے تھے کہ وہ آفس سے واپسی پر پٹاخے کیوں نہیں لائے, اور وہ دینی جذبے کے تحت یہ کہہ رہے تھے کہ مثلاً مجھ سے غلطی ہو گئی, آج یہ کام ہو گیا. یہ ہم لوگوں کا دین ہے تھا کہ یہ الحمد للہ بہتری آ گئی ہے. اب الحمد للہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نہیں, یہ رات پٹاخوں کی رات نہیں ہے, یہ کوئی برات کی رات نہیں ہے, یہ بلکہ برات اور گناہوں سے نجات کی رات ہے. سب برات کے نام پر پتہ نہیں برات اٹھاتے رہتے تھے. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ برات نہیں ہے بلکہ براءت ہے. براءت ان اللہ بری ان سے براءت, کہ ہمیں خدا دلدار چاہتا ہے گناہوں سے دور کر دے, ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. یہ جو ہم جاتے تھے مثلا قبرستان اور وہاں پہ جا کے مرحومین کے لیے پڑھتے تھے, پڑھتے کم تھے, اگر بتیاں جلاتے تھے وہ بتیاں جلاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے, یہ کیوں تھا؟ شاید اس لیے تھا کہ آج کی رات آپ کے لیے مادی دنیا سے پیچھے جا کر کنیکشن بنانا آسان ہے. آج آسان اس شب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مرحومین کے لیے شب ہے. اگر ہم مرحومین کی طرف بھی جائیں تو وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ دنیا اور ماورائے دنیا کا جو رابطہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے, اس شب میں وہ رابطہ زیادہ جڑے گا, زیادہ جڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر کوئی اس دنیا میں رہنے والا آج کی شب یہ کوشش کرے کہ اس دنیا کے پیچھے جو دنیا ہے اس سے اس کا کوئی رابطہ جڑ جائے, آج زیادہ آسان ہے. آج کی شب زیادہ آسان ہے, اس لیے یہ شب دعاؤں کی شب ہے, نہ کہ شب مردوں کی شب ہے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو ثواب پہنچانا زیادہ آسان ہے, کیونکہ رابطہ زیادہ آسان ہوا ہوا ہے اس وقت.
تو ہم ان کو زیادہ ثواب پہنچا سکتے ہیں. لیکن شب مردوں کی ہے یا زندوں کی ہے؟ شب زندوں کی ہے. اب زندوں کی شب کیا کرے زندہ اس کے اندر؟ جو مر گیا ہے وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا. جو مر چکا ہے اس کے لیے ہم یہ سارے ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیں گے, اس کے لیے کچھ عمل انجام دے دیں گے. جو آپ اعمال انجام دے رہے ہیں اس کا ثواب مرحومین تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اصلی کام کیا ہے؟ اصلی کام یہ کہ اپنی روح کو اس دنیا سے اٹیچ کرنے کے لیے تیار کرو. آج کی شب اچھی شب ہے, محنت کرو. اس محنت کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلا کام مثلاً استغفار کرو. انسان کا اس دنیا اور اس دنیا کا جو رابطہ ہے, اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ ہمارے گناہ ہے. اگر ہمارے گناہ نہ ہوتے تو ہماری کیا یہ حالت ہونی تھی کہ ہم اس دنیا سے رابطہ ہی نہیں کر پائے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اگر کوئی چاہے کہ آج کی شب میں اس دنیا سے رابطہ کرے, اپنی معنویت کو بہتر کرے, تو وہ پہلا قدم کیا اٹھائے؟ وہی جو تمام اعمال کے اندر آئے گا, استغفار کرو. آج کی شب استغفار کی شب. استغفار کس انداز میں کریں؟ شاید ویسے تو کوئی ایک دفعہ بھی کہہ دے استغفر اللہ ربی و توب الیہ, یہ بھی کافی ہے. لیکن جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ ہم سب اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے واقف ہیں, وقت نکالیں اپنے گناہوں کو یاد کریں. ایک دفعہ جنرلی ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و توب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ, تمام گناہوں سے استغفار کرتا ہوں. ہمیں معلوم ہے یہ جملہ جنرلائزڈ ہے, اس میں سارے گناہ آ جائیں گے, لیکن کیا اس سے مغفرت نصیب ہو جائے گی؟ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک جملہ کہنے سے نصیب ہو جائے. ہم نے ان گناہوں کے پیچھے لذتیں نہیں ہیں, ہم نے ان گناہوں کے پیچھے اللہ کے قوانین کو توڑا ہے. تو کم از کم اتنا تو کریں کہ جس گناہ کو ہم نے عمل سے انجام دیا, ہر گناہ کے مقابلے میں زبان سے تو استغفار کر لیں. ہر ایک گناہ پر ایک استغفار تو زبان سے نکلے کم از کم, جبکہ اس گناہ کو ہم نے عمل سے کیا تھا, صرف زبان سے نہیں کیا تھا. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک استغفار بھی کافی ہوگا, لیکن انسان کوشش کرے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان گناہوں کے پیچھے استغفار کرے. اور اس سے زیادہ اور زیادہ مؤثر کیا ہو؟ ان گناہوں کے پیچھے کچھ اثرات ہوئے, کچھ لوگ ہم سے ناراض ہوئے ہوں گے. ایک آدمی مجھ سے ناراض ہوا ہو, میں نے اس کو بہت پریشان کیا ہو, آج کی شب میں اسے کال کر کے کہوں بھائی مجھے معاف کر دینا, معاملہ ختم ہو گیا. بلکہ اب تو کال بھی نہیں کرے گا, واٹس ایپ کے اوپر تمام گروپس کے اوپر ایک میسج ڈال دے گا کہ آج کی شب برات میں سب کے سب جس کا جو دل دکھا ہے مجھے معاف کر دے, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. ایسے ہوگا بھائی؟ آپ نے جو تکلیف پہنچائی ہے سامنے والے کو وہ کتنی تھی؟ وہ ایک جملے کی تھی؟ کتنا آپ نے اس کو پریشان کیا جو کچھ بھی کیا؟ وہ اس کا حساب کرو. خدا کے نظام میں اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا دل دکھائے جاؤ دکھائے جاؤ دکھائے جاؤ, اس کے بعد ایک میسج بھیج دو معاف کرنا بھائی, ختم ہو گیا معاملہ. جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حج سے پہلے زیارت سے پہلے ایک میسج جاری کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا. دل خوش کرنے کے لیے صحیح ہے, ہوتا نہیں ہے ختم, چلتا ہے, اس کو نپٹانا پڑتا ہے. یہ ہو گیا استغفار کا معاملہ. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب میں نے بھی کہہ دیا یہ ہو گیا استغفار کا معاملہ, جیسے معاملہ ختم ہو گیا. اس پہ تو شروع ہونا چاہیے, لیکن بہرحال ٹائم کا خیال کرنا. امام کے لیے کیا تیاری کریں؟ ظاہر ہے یہ 15 شعبان کی شب ہے, سب سے زیادہ جو سب کے ذہن میں یہ سوال آئے گا 15 شعبان کی مناسبت سے, مجھے کہ امام کے لیے کیا تیاری کریں. تو میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا آج دوپہر بھی کہ بھائی مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے, تو کس تیاری کو پوائنٹ آؤٹ کرو. میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو امام کے بعد تشریف آوری کے بعد تبدیلی آنے والی ہے, اس تبدیلی کے کتنے پہلو ہیں. مثلاً یہ کوئی حکومتی تبدیلی ہے, اقتصادی معاشی تبدیلی ہے, سیاسی تبدیلی ہے, دینی مذہبی تبدیلی ہے, کس قسم کی تبدیلی ہے؟ تو آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے آپ کہیں گے جو ابھی ہے یہ غلط ہے اور یہ تبدیل ہونا ہے. اور جو ہمارے پاس مشہور ترین روایت ہے اس سلسلے میں, یم لا الرزا قسطن و عدا کما ملئت ظلما و جورا جتنا زمین ظلم و ناانصافی سے بھری ہوگی وہ اس کو اتنا ہی عدل و انصاف سے پر کریں گے. اس کا مطلب ہے تبدیلی ہر پہلو میں آنے والی. اچھا اب میں چاہتا ہوں امام کے لیے نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں. کس پہلو پہ تیار کروں؟ مثلا کچھ لوگ ہوں گے جو یقیناً صرف دعاؤں پہ جائیں گے, کچھ لوگ صرف عبادتوں پہ جائیں گے, کچھ لوگ سیاسی عمل میں جائیں گے, کچھ لوگ معاش کے اعتبار پہ جائیں گے, کچھ لوگ طاقت اسلحے ان چیزوں کو سوچیں گے. تو ہم کس چیز کو سوچیں؟ تو میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں تبدیلی تو ہر طرف سے ہے. اس کا مطلب ہے ہر چیز کے لیے بندے چاہیے. مثلا اب ہمارے سامنے جو آج کل ایک آئیکونک پرسنالٹی ہے جنرل قاسم سلیمانی, جن کو آج کل ظاہر ہے الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا جانتی ہے, دشمن بھی اعتراف کرتا ہے, سر یہ صرف کیا جنگی لیڈر ہیں؟ ان میں صرف ایک پہلو ہے کہ یہ جنگجو ہیں؟ نہیں. تو کیا کیا پہلو ہیں ان کے اندر؟ جتنی بھی ابھی ہم نے باتیں کی ان سب کا کوئی نہ کوئی پہلو ان کے اندر ہوگا. مثلا مینجمنٹ اچھی ہوگی, عبادتیں بھی اچھی ہوں گی, جنگجو بھی اچھے ہوں گے, انسان ہونے کے ناطے اچھے انسان ہوں گے, دوسروں کے لیے مخلص رحم دل ہوں گے. یہ سب وہ ہے جو ہمیں چاہیے. ہم لوگوں کی تیاری ایک پہلو پہ نہیں ہو سکتی. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان کسی ایک پہلو میں مضبوط ہوتا ہے. ایک آدمی عبادتوں میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے, باقی چیزوں میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا. مثلا عابد ہے, زاہد ہے, مینیجر اچھا نہیں ہے. ایک آدمی مینجمنٹ اچھی رکھتا ہے, عبادتیں اچھی نہیں ہیں. لیکن ہمیں اپنے ذہن میں کیا سوچنا پڑے گا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ بھائی ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہوگا جو سب میں ہونا چاہیے. اسپیشلائزیشن کسی ایک فیلڈ میں ہوگا. تو مثال کے طور پر یہ آدمی مینجمنٹ میں بہت اچھا ہے, لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور یہ کام آ جائے گا امام کے. نہیں ہو سکتا. ایک پہلو میں چیمپئن ہے, دوسرے میں نل ہے, ایسے کام نہیں آئے گا. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک آدمی ہر چیز میں بیسٹ ہوگا. یہ تو بہت ایکسیپشنل ہوں گے, دو چار ہوں گے, مثلا 10-20 ہوں گے. لیکن کم از کم اتنا کرنا پڑے گا کہ بھئی ایک فیلڈ میں آپ ماہر ہو جائیں, باقی فیلڈز کے اندر آپ کے اندر کوئی منیمم کوالیفیکیشن, منیمم اسٹینڈرڈ آپ کے اندر ہو. تو مثال کے طور پر جیسے بھی بات ہوئی کہ بھئی فلسفی انداز ہے اس آدمی کا, مثلا فرض کر لیتے ہیں فلاسفر ٹائپ کا آدمی ہے, تھیوریز اس کو اچھی آتی ہیں, تھیوریز اپنے ذہن سے بنا بھی سکتا ہے, پلاننگ کر سکتا ہے, اسٹریٹجیز کی اچھی ہے, بالآخر اخلاق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کو چاہیے. ٹھیک ہے یہ آدمی زاہد نہیں ہے, لیکن کیا دنیا پر اصلی میں گردن تک وہ پھر بھی امام کی نصرت کر لے گا؟ نہیں ہو سکتا. اب ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ آدمی مثال کے طور پر عابد و زاہد ہو, معنویات ہو, دو دو گھنٹے کی نماز شب پڑھتا ہو. وہ کیا کہا, میری یہ فیلڈ نہیں ہے, میری فیلڈ انڈسٹری ہے, میری ایک انڈسٹری ہے, میں اس سے پیسہ بناتا ہوں, اس پیسے سے دین کے کام آتا ہوں. وہ ٹھیک ہے, تمہاری اسپیشلائزیشن وہ ہے, لیکن کچھ بھی نہ ہو عبادت کے اندر, کچھ بھی نہ ہو زہد کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا تھا. اب اگر کوئی امام کی واقعی نصرت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک منیمم اسٹینڈرڈ تک لے آئے. عبادت کم سے کم اتنی ہو کہ جو واجبات ہیں ان کو تو انجام دے دے. زہد کتنا ہو, دنیا سے دوری کتنی ہو, نہ ہو اتنا زاہد مثلا پہاڑوں پہ رہ رہے, جنگلوں پہ رہ رہے, جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اب اتنا بھی نہ ہو کہ دنیا پرستی میں غرق ہوا ہو, تو کسی کام نہیں آئے گا. اچھا اب 15 شعبان کی شب میں کیا کروں؟ یہ ہم لوگ تھیوری میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں, پریکٹیکلی کیا کریں اس کو میں آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس امید کے ساتھ خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاید اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی کہ اللہ نے 15 شعبان ماہ رمضان سے چند دن پہلے رکھا ہے, 10-15 دن پہلے, اس کے بعد ماہ رمضان کا مہینہ ہے. شاید میں سوچ رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر, کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا, اللہ کے نظام میں اتفاق نہیں ہوتا, حادثہ نہیں ہوتا. شاید خدا نے اس لیے رکھا ہو کہ 15 شعبان میں امام کے چاہنے والے اپنا جائزہ لیں, ماہ رمضان سے پہلے اپنا منصوبہ بنا لیں, اس سال ہمیں اپنی کس برائی سے لڑنا ہے, اس سال ہم نے اپنے اندر کس اچھائی کو ایجاد کرنا ہے. جو امام کے چاہنے والے ہوں گے، ان کا عشق، ان کی محبت اپنے دل میں رکھنے والے ہوں گے، ظاہر آج کی شب ان کی سب سے بڑی دعا یہ ہوگی کہ خدا کب تک یہ غیبت، کب تک یہ دوری، کہیں تو اس کا دل تڑپے گا. جیسے ہی یہ اس کے دل میں یہ بات آئے، اپنے لیے ایک منصوبہ بنا. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، نہیں ہو کہ ہر آدمی زاہد ہو، لیکن دنیا پرستی بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے. نہیں کہہ سکتے ہر آدمی بہت اچھا مینیجر ہو، لیکن بے نظمی بھی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہر آدمی مفسر قرآن ہو، لیکن کم سے کم قرآن سے کچھ تو رابطہ ہونا چاہیے. اب آپ یہ کر لیں، میں یہ کر لوں کہ میں دیکھوں کہ بھائی میں اپنی زندگی میں اگلے سال کے لیے امام کے نام پر کیا بہتری لانا چاہتا ہوں، آج کی شب میں اس کا ایک پلان کر لوں. اگلے سارے 6-7 گھنٹے آپ عبادت کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے. 1-2 گھنٹے عبادتیں کریں گے، پھر آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے، اس میں شاید وقت ضائع ہوگا. وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ کر لیں، ایک منصوبہ بنا لیں کہ بھائی میرا جو اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے. خود تو ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، باتیں تو ہم جتنی بھی کر لیں بہرحال اپنے آپ کو تو پہچانتے ہیں. تو میں یہ سوچوں کہ بھائی یہ میرا اسٹیٹس ہے، اگر میں چاہتا ہوں امام کی نصرت کروں، یہ خرابی میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس سے لڑوں. ماہ رمضان کے لیے منصوبہ بنا دیجیے، آج کی رات آپ عبادتیں کر لیں. جس شخص کے اندر اجتماعی شعور ہوتا ہے، سوسائٹی پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے، ظاہر وہ بہت سارے مسائل کو دیکھتا ہے. ہم سب اسی طریقے سے ہیں، ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں، ہم لوگوں نے شہادتیں دیکھی ہیں. اب یہ سارتوں کا دور چلا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے بچے اور بڑے اسیر ہو کر جیلوں کے اندر پہنچے ہوئے. ظاہر ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم چاہتے ہیں تبدیل ہو. امام کی تشریف آوری کی ایک خواہش، اس کے پیچھے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم معاشرے کو اس سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. اب انسان یہ سوچے کہ وہ جو ہماری خواہش ہے کہ یہ بہتر ہو جائے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز لوگوں کے ذہن میں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. سب کو یہ کہے گا بھائی اگر معاشی صورتحال بہتر ہو گئی نا تو سب بہتر ہو جائے گا. ہم سب کو معلوم ہے نہیں ہوگا، پیسے کے زیادہ بننے سے کم از کم معاشرے انصاف حاصل نہیں کرتے. ہم سے کہیں زیادہ پیسے بنانے والے معاشرے موجود ہیں جن کے اندر ہمارے برابر ہی ناانصافی ہو یا اس سے بھی بدتر ہو. صرف پیسہ بنانے سے کوئی انصاف نہیں بنتا. انصاف ایک علیحدہ فیکلٹی ہے، پروڈکشن بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. ایک قوم کہتے ہیں کہ انسان کفران نعمت نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، یہ پروڈکشن ہے. ایک کہتے ہیں ظلم نہ کرے، ظلم پروڈکشن نہیں ہے، ظلم ڈسٹریبیوشن ہے، تقسیم ہے. اب تقسیم کے اندر عدل کرے. دنیا میں زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے وہ پروڈکشن کو بڑھانے پہ ہوتی ہے. پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں، پولرائزیشن اور زیادہ ہو جاتا ہے. 20% کے ہاتھ میں 80% دولت، باقی 80% 20% کے اوپر. کب تک چلائیں گے ایسے؟ اب ہم چاہتے ہیں یہ نہ ہو، کہاں سے شروع کریں؟ ہمیں پتہ ہے دولت بڑھانے سے انصاف نہیں آتا، تو ہم کہاں سے کریں؟ یہ جو دعائیں اور زیارات ہیں ان کے اندر بہت سارے مانوی مسائل حل ہوئے ہوئے ہیں، بہت سارے مادی مسائل بھی حل ہوئے ہیں. آج کی شب کی ایک دعا ہے، یہ دعا اتنی خوبصورت دعا ہے کہ شیخ عباس قمی نے جب اس دعا کو لکھا تو فرمایا کہ یہ جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. جامع ترین، اس کے مفاہیم، اس کے جو میننگز ہیں وہ کمپریہنسو ہیں. وہ دعا میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کروں گا تاکہ انشاءاللہ تھوڑی سی توجہ اس دعا کے اوپر بھی دیجیے گا اور اس سے ہم کافی چیزیں مفاہیم میں حاصل کر سکتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دعا کی ابتدا معنویت سے، استغفار سے، اور دعا کی انتہا ظلم کے خاتمے پر ہے. کلمات اہل بیت کی کلمات ہیں. اب آپ خود تصور کیجیے جب ایک عاقل انسان بولتا ہے، اگر میں عاقل ہوں اور یہ جو میں بول رہا ہوں عقل مندی سے بول رہا ہوں تو ترتیب کے ساتھ بولوں گا نا، بے ترتیب تو نہیں بولوں گا. بے ترتیب بولوں گا تو آپ مجھ سے بولیں گے کہ بھئی کیا آپ نے کہا. یہ جو دعائیں ہیں یہ دنیا کے عقل مند ترین انسانوں نے کہی ہیں، اس میں ترتیب نہیں ہوگی. اگر ایک دعا پہلے مانگتے ہیں ایک دعا آخر میں مانگتے ہیں کوئی ربط نہیں ہوگا. خیر کہ ربط ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے ربط مانگا. تو یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے اس اعتبار سے. اس آغاز کہاں پر ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یقول بیننا وبین معصیتک. خدا ہمارے دل میں اپنی خوف اور خشیت اتنی بٹھا دے کہ وہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے. اچھا, اس دعا کا اختتام کہاں پر ہے؟ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اس دعا کا اختتام اس پر ہے, خدایا ہم پر اس شخص کو حاکم نہ بنا جو ہم پہ رحم نہ کرے. اختتام کس پہ کیا ہے؟ حکومت پہ کیا ہے. اس شخص کو ہم پر حاکم نہ بنا جو ہم پہ ظلم کرتا ہو, ہم پہ رحم نہ کرتا ہو. اور آغاز کہاں سے کیا ہے؟ آغاز یہاں سے کیا ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. اچھا, ہم ظالم حکومت چاہتے ہیں؟ نہیں. کوئٹہ میں حادثے ہوئے, روڈ کے اوپر پکڑ پکڑ کے بندوں کو مارا, یہ کسی کو چاہیے؟ نہیں چاہیے. عراق کے اندر, یمن کے اندر, لبنان میں, مختلف جگہوں پہ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر کم, یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. شروع کہاں سے ہوگا؟ ہم لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ سارا نظام بنا ہوا کیسے ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, اب میں دوبارہ یاد نہیں دلاؤں گا کہ پولیٹیکل سائنس میری ایکسپرٹیز ہیں, تو ایسا نہیں کہ مجھے سیاست نہیں پتہ. نہیں, مجھے سیاست میں اندازہ ہے تھوڑی بہت, لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہاں سے اصلاح شروع نہیں ہوں گی. اصلاح کہیں اور سے شروع ہوئی, اصلاح یہاں سے شروع ہوئی, 15 شعبان کی شب سے شروع ہوئی. یہ جو تبدیلی امام کی تشریف آوری پر ہونی ہے, یہ تبدیلی سیاسی تبدیلی نہیں ہے صرف, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ماہیت کی تبدیلی ہے. انسان اپنے اندر تبدیل ہوں گے تو یہ تبدیلی آئے گی, ورنہ یہ تبدیلی نہیں آنے والی پھر اس طرح, نعوذ باللہ تعالیٰ. اور یہ دعا اس بات کا ریفلیکشن ہے. تبدیلی کیا چاہتے تھے؟ خدایا اس شخص کی حکومت نہیں چاہیے جو ہم پہ ظلم کرے. یہ کہاں سے ہوگا؟ پہلا جملہ, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک. خدایا وہ خوف دے دے, وہ خشیت دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے. یہ جو ہم لوگ امام وقت کی زیارت میں کہتے ہیں الامان 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 من فتن الزمان من شر الشیطان من زوال الایمان. پہلا جملہ, من شر الشیطان, شیطان کی شر سے امان دے. من فتن الزمان, زمانے کے فتنوں سے امان دے. من زوال الایمان, ایمان کے زائل ہونے سے امان دے. صحیح, آیت اللہ جوادی عملی یہ سب نہیں کہتے, وہی نہیں کہتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ من شرور انفسنا وہ سیئات اعمالنا. وہ نہیں کہتے شر شیطان سے نجات دے, زمانے کے فتنوں سے نجات دے, ایمان کے زائل ہونے سے, وہی سب نہیں کہتے. وہ کہہ رہے ہیں سب کی ایک روٹ ہے. وہ کیا ہے؟ من شرور انفسنا, خدایا ہمیں ہمارے نفس کی برائیوں سے نجات دے. اگر ہمارے نفس کے اندر شر نہیں ہوگا تو شیطان ہم پہ حملہ کر سکے گا. ہم کہہ رہے ہیں خدایا الامان 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 من شر شیطان. صحیح ہے جملہ, لیکن اس میں ایک گہرائی ہے. شیطان کا شر کس کے اوپر آتا ہے؟ اگر خود ہم لوگ راہ راست پر ہوں, قرآن کریم فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ایت اللہ جوادی عملی ارشاد فرماتے ہیں من شرور انفسنا, خدا ہمیں ہمارے نفس کے شر سے نجات دے, پناہ دے. وہ سیئات اعمالنا, اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے ہمیں نجات دے دے. کیوں؟ جو کچھ دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے, قرآن کریم فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے وہ زمین اور خشکی پہ ظاہر ہو رہا ہے, تری اور خشکی پہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ شر شیطان فتنہ زمان باہر نظر آ رہا ہے, لیکن اس کی بنیاد اندر ہے, اندر بنیاد ہے اس. لہذا دعا نے اس شر شیطان فتن زمان کو پلٹایا اس کے اوپر. خدایا ہمیں وہ خوف و خشیت دے جو ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے. وَمِن تَعَاتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ رِزْوَانَكَ. خدایا اپنی اطاعت میں سے اتنا دے کہ ہم تیری رضوان کو حاصل کر سکیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص امام کی نصرت کے لیے کوشش کر رہا ہے, سب سے پہلے کیا چیک کرے آج کی شب میں؟ سب سے پہلے یہ چیک کرے میرے دل میں خوف خدا کتنا ہے. جب گناہ کا موقع آتا ہے تو یہ خوف خدا مجھے روک پاتا ہے یا نہیں روک پاتا؟ مسجد میں بیٹھا ہوں, دعا پڑھنے کی طرف جا رہا ہوں, دعا پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, یہ اچھا ہی ہے, لیکن میں گناہ کے موقع پہ پہنچا, گناہ کیا یا نہیں کیا یہ اسٹینڈرڈ ہے, وہاں جا کے چیک کرنا پڑے گا. امام نے فرمایا خدایا ہمیں خوف و خشیت اتنا دے دے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ نہ ہو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ رِضْوَانَكَ, اپنی اطاعت میں سے اتنا دے کہ ہم تیری رضوان کو حاصل کریں, تیری رضایت کو حاصل کریں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يَهُونُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا, خدایا ہمیں یقین میں سے اتنا دے کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں, دنیا کی مصیبتیں ہم پر پڑیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنے سے باہر ہو جائیں, تیرے حضور شکوہ شکایت کرنے لگے. یہ بنیادیں ہیں. اچھا اگر یہ بنیادیں نہیں ہوئیں تو ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں جو ہم پہ ظلم کرے؟ ہم نہیں ہٹا پائیں. یہ میکانزم, یہ دعا اس اعتبار سے تو ہے اہم کہ اس میں جامعیت ہے, لیکن مجھے اور طالب علم ہونے کے ناطے اس دعا میں ایک اور خوبصورتی نظر آتی ہے, اس میں اسٹیپس بنے ہوئے, یہ کرو یہ ملے گا, نہیں کرو گے نہیں ملے گا. تو کہا کہ خدایا خوف و خشیت دے, اطاعت دے, تیری رضوان حاصل کریں, یقین اتنا دے کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک بچہ میرا جیسا بوڑھا جو کوئی بھی وہ یہ کہے خدایا میں امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں اور دنیا کی مصیبتوں کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, یہ کیسے نصرت کرے گا؟ وہ یقین چاہیے جس میں دنیا کی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا آسان ہو جائے. اللہم امتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا, خدایا ہمیں جو طاقتیں تو نے دی ہیں ان سے ہمیں وہ نصیب کر دے جس کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے. آنکھیں دی ہیں نا, ان آنکھوں کو میں وہاں استعمال کروں جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. ان آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرو. سماعت, بصارت, جسمانی طاقت کہاں استعمال ہو؟ جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, اس کو ہمارا وارث بنا دے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے اوپر اٹینشن کنٹرول کرنا سیکھیں. جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے کہیں پہ بھی جاتا ہوں درس مجلس کے دوران تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرتا ہوں. تقریباً آدھے کے قریب لوگ ادھر دیکھنا شروع ہو گئے, اٹینشن میں کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس. اس کو کسی طرح اپنے کنٹرول میں لے لیں کہ آپ دائرے کے کسی کام سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں, آپ کچھ اور دیکھنے کے لیے نہیں آئے, لیکن جیسے ہی کچھ ہوتا ہے ہم لوگ کے اٹینشنس کہیں اور چلی جاتی ہیں. کاش یہ کنٹرول ہمیں نصیب ہو جائے. ہماری زندگی بھی ایسی گزرتی ہے, میں جب یہ کہتا ہوں تو اس کو بھی عرض کرتا ہوں, ہماری دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے. ہم دنیا کی زندگی میں خلق ہوئی کسی اور کام کے لیے ہیں, یہاں پر آ کر تماشا دیکھنے لگتے ہیں, کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ خدایا اس کو وارث قرار دے. وجعلہ الوارث منا, ہم جب مریں تو ہماری وراثت وہ نہ ہو جو دنیا کے اوپر رہ جاتی ہے نیچے نہیں جاتی. کچھ لوگ مرتے ہیں جن کی وراثتیں اوپر رہ جاتی ہیں, انہوں نے وراثت میں دولت چھوڑی ہوتی ہے, انہوں نے وراثت میں شہرت چھوڑی ہوتی ہے, نیک عمل نہیں چھوڑا ہوتا جو نیچے بھی جائے. ہماری وراثت وہ نہ ہو کہ جس کے لیے تو نے خلق نہیں کیا تھا, ہماری وراثت وہ جس کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا تھا. اس کے بعد فرمایا وَاجْعَلْ سَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا, خدایا ہمارا غصہ کس کے خلاف ہے؟ یہ بہت کرٹیکل پوائنٹ ہے. وقت تقریباً اختتام پر ہے لیکن بہت کرٹیکل پوائنٹ ہے جو آخری دو تین جملے اس دعا کے. وَاجْعَلْ سَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا, ہمارا غم و غصہ کس کے خلاف ہے؟ اس وقت موجودہ صورتحال میں نفس پرستی کے دور میں ہم لوگوں کا غم و غصہ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ جو میرے خلاف ہے. میرے اندر غصے کی طاقت کس کے خلاف استعمال ہوگی؟ جو میرے خلاف ہوگا. اچھا جو دین کے خلاف ہوگا شاید مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. میں کس کے خلاف اٹھوں گا, کام کروں گا؟ آپ میری کسی زمین کے ایک انچ کے اوپر قبضہ کریں پھر دیکھیں میں کیا کروں. اچھا آپ اسی دین کا جس کی حیثیت زمین سے کہیں زیادہ ہے تھتیاں ناس مار دیں, میرے بچے کو گمراہ کر دیں, میرے کو غصہ نہیں ہے اس کا. یہ مشکل آ گئی. جب یہ ہونے لگتا ہے تو پھر ظالم حکومت کرتے ہیں. وَاجْعَلْ سَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا, خدا ہے جس نے ہم پہ ظلم کیا دین کی راہ میں اس کے خلاف ہمارا غصہ بنا, ہمارا انتقام اس کے خلاف بنا. وانصرنا علی من عادانا، اس کے خلاف نصرت دے دے جس نے ہم سے دشمنی کی. اگلا جملہ، ایک آخری جملہ جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدا ہماری مصیبت ہمارے دین میں قرار نہ دے. ہم پہ کوئی مشکل پڑتی ہے، دین بچانے کے لیے دنیا قربان کرتے ہیں یا دنیا بچانے کے لیے دین قربان کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھ سے فوراً جواب میں کہیں گے ہم ہمیشہ دنیا قربان کر دیتے ہیں دین بچانے کے لیے. کتنی دفعہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بندہ جا رہا ہے ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں اس کی اولاد کی اولاد کا دین پر باقی رہنا 20% ہے، تو وہاں کیوں گیا ہے؟ دنیا کی خاطر. اس کے بعد دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے دین میں کوئی مصیبت قرار نہ دے. دین میں تم نے خود مصیبت ڈالی ہے، کس خاطر ڈالی تھی؟ دنیا کی خاطر ڈالی تھی. ابھی ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. فرمایا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدا ہماری مصیبت ہماری مشکل دین میں قرار نہ دے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، خدایا دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم قرار نہ دے. اب سمجھ میں آتا ہے، اگر ہم نے مصیبت دین میں ڈالی تو خدا ہم سے ایک بدلہ لیتا ہے. یہ رب، اگر میں اب اس سے زیادہ میں وقت آپ کا نہیں لوں گا، اگر میں دعاؤں کے رب کے اوپر غور کروں، آپ کبھی بھی موقع ملے آج کے رات میں کل کبھی بھی موقع ملے اس کو ضرور دیکھے گا. اب اتنی تیزی سے میں اس سے زیادہ سلو نہیں کر سکتا تھا. فرمایا کہ خدا ہماری مصیبت ہمارے دین میں قرار نہ دے، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم قرار نہ دے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے اپنے دین کو قربان کیا اپنے دنیا کی خاطر، تو خدا مجھ سے ایک بدلہ لے گا. وہ کیا؟ میرے دل میں صرف دنیا کی محبت رہ جائے گی، اب میں صرف دنیا کے لیے جیوں گا. جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، خدایا اس کو ہمارے اوپر حاکم نہ بنا جو ہم پہ رحم نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے دنیا بچانے کے لیے دین قربان کیا، دوسرے لیول میں دنیا کی محبت میرے دل میں آئے گی، تیسرے لیول میں مجھ پر وہ حکومت کریں گی جو مجھ پہ ظلم کرتے ہی رہیں گے، وہ کبھی مجھ پہ رحم نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا ریورس لے کے چلوں، تو اگر میں یہ دیکھوں کہ میرے سر پہ وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جو مجھ پہ رحم نہیں کر رہے، تھوڑا سا پیچھے جاؤں، اس کا مطلب ہے میں دنیا کی خاطر جی رہا ہوں، دنیا کی محبت میرے دل میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے کبھی دنیا کی خاطر دین قربان کیا تھا، اور سب سے پیچھے آ جاؤں تو کہاں پہنچوں؟ اس کا مطلب ہے میرے دل میں خوف خدا نہیں ہے. اگر خوف خدا ہوتا تو یہ چین نہیں چلنی تھی، خوف خدا کا چین کہیں اور لے کے جا رہی تھی. اس دعا کو ضرور پڑھیے گا، اس میں کمال ہو گیا، اس میں بہت بڑا سوشل ایشو سالو ہوا ہوا ہے، اور ہمارے لیے ترقی کا بہت بڑا راستہ بنا ہوا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے ترقی ہونی چاہیے، یہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اب میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام کی تشریف آوری کی تبدیلی ایک پہلو کی نہیں ہے، ایک جامع تبدیلی ہے. لیکن اس جامع تبدیلی کے لیے ابتدا کہاں سے ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو جج کریں گے، کس طرف لے کے جائیں گے، یہ وہ اسکیلز ہیں. تو اب مثلاً شب 15 شعبان میں خدا نمتال سے دعا کروں، اور وہ دعا کیا ہو؟ صرف یہ دعائیں نہیں کیجیے گا کہ خدایا کچھ لوگ میرے مر چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے، صرف یہ نہیں کیجیے گا، یہ کیجیے گا، ہم بھی کرتے ہیں، سب کریں گے. آج کی شب مرحومین کے لیے آپ کچھ کار خیر کریں، وہ منتظر ہوں گے، کیونکہ میں نے کہا شاید آج دروازے زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. دروازے کھلے ہونے کا مطلب یعنی آج کے دن، آج کی شب میں کنیکشن اس دنیا سے بنانا جو ماورا دنیا ہے اس سے بنانا آسان ہوتا ہے، تو شاید وہ جو اس دنیا میں پہنچے ہیں وہ ہم سے امیدیں زیادہ لگاتے ہیں آج کی شب میں. تو آپ یقیناً مرحومین کے لیے کام انجام دیں، لیکن آپ کی جو سب سے بڑی دعائیں ہوں وہ مرحومین کے لیے نہ ہوں، وہ اپنے لیے ہوں، زندوں کے لیے ہوں، اس دنیا کے اندر عدل کے لیے ہوں، اور اس کی چین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اور ان سب کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ توجہ سے، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے توجہ سے، خدا تعالیٰ کے نظام کے توجہ سے. یہ جس کی کمی میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ہم نے نوٹ کی کہ ذرا سا کوئی وہاں پہ ہلتا ہے تو ہماری توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، یہ مشکل ہے ہماری. جب ہم ذات خدا تعالیٰ کے اوپر، خدا تعالیٰ کے وجود مقدس کے اوپر توجہ دینا شروع کرتے ہیں، تب یہ معاملات حل ہونا شروع ہوتے ہیں. تو مثلاً یہ جو دعا کا ماحول ہے یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ اس پہ توجہ دے سکیں. اب یہاں پہ ذرا سی ایک بات میں آپ کی خدمت میں بہت حساس نقطہ ہے اس اعتبار سے کہ کوئی غلط سمجھے تو پتہ نہیں کیا سمجھے. صرف یہ نہیں کیجیے گا کہ آپ کچھ دیر یہاں پہ تشریف لائیں, گریا کریں اور چلے جائیں, صرف یہ نہیں کیجیے گا. ہم لوگوں کا جو ریچولسٹک دماغ ہے, رسم پذیر دماغ ہے جس کے اندر رسم و رواج آ جاتے ہیں, وہ ہر چیز کو ایک سیٹ اسٹینڈرڈ میں بنا لیتا ہے. آؤں گا, یہ کروں گا, چلا جاؤں گا, معاملہ ختم, دل کو تسلی ہو گئی, میں نے دعائے قبیل پڑھ لی. یہ نہیں کیجیے گا. دیکھیے گا آپ کو خدا سے رابطہ کتنی دیر کا بنا, خدا پہ توجہ دی بھی یا نہیں دی. سب رو رہے ہیں, میں بھی رو رہا ہوں, اس سے ثابت ہو گیا کہ میرا خدا سے رابطہ ہو گیا؟ نہیں. ممکن ہے ماحول کی تاثیر میں رویا, ممکن ہے میں نے تو دل میں توجہ ہی نہیں بنائی, ممکن ہے ان جملوں کو سنا جن جملوں کو سن کے معمولاً میں رو پڑتا ہوں. تھوڑا سا اندر دیکھیے گا, میرا خدا سے کوئی رابطہ ہے, بنا, توجہ گئی, اور اس توجہ اور اس رابطے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر یہ چینج شروع ہو جائے گی, خوف خدا بڑھے گا. آخری بات عرض کروں, کالج کے زمانے میں تھا, یہاں مسجد بوتراب میں ایک دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ اعمال کرنے کسی مسجد میں گیا, شب قدر کے اعمال میں کالج میں تھا, پہلی دفعہ اعمال کرنے گیا تھا. تو وہاں پر اعمال ہوئے, مولانا صاحب نے اعمال کروائے, پوری رات میں نے اعمال کر دیے. تو صبح کو اگلے دن صبح 10-11 بجے 12 بجے کوئی ملا دوست, تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو اب میں بہت اپنے اندر پراؤڈ تھا کہ میں نے اعمال کیے ہیں, تو میں نے اس کو بتایا کہ ساری رات اعمال کیے ہیں. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا, بہت اچھی بات ہے. پھر اس نے کہا کہ اب کیا تمہیں لگ رہا ہے؟ میں نے انصاف کی بات بتاؤں, کچھ نہیں لگ رہا. میں یہ سمجھ رہا تھا میں ساری رات اعمال کروں گا, میں ایک اور انسان بن جاؤں گا, کچھ نہیں ہوا. اچھا, ممکن ہے میں اپنے بچپنے میں یا اپنے اس نوجوانی کے زمانے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دوں گا, مثلاً ایک رات کے اعمال سے, مثلاً مجھے جنت جہنم نظر آ جائے گی ایک رات کے اعمال سے, شاید میں یہ سوچ رہا تھا. لیکن اب میں ایک اور بات سوچتا ہوں, یہ نہ ہو میں ساری رات اعمال کروں, صبح کو وہی انسان ہے جو اسی طرح گناہ کرتا ہے جو ایک رات پہلے کر رہا تھا. اس کا مطلب واقعاً یہ کہ کچھ نہیں ہوا. اگر کچھ تبدیل ہونا ہے تو کیا تبدیل ہونا ہے؟ خدا پہ ہماری توجہ تبدیل ہونا ہے, اس میں اضافہ ہونا. اگر کچھ بہتر ہونا ہے تو کیا ہونا ہے؟ خوف خدا میں بہتری آنا. پہلے خوف خدا 30% ہمارے ہاتھ کو روکتا تھا, پھر یہ زیادہ روکے, ہمیں گناہوں سے بچائے. یہ اگر ہو رہا ہے تو آپ کی رات, آپ کی عبادت, آپ کے اعمال کامیاب ہوں. نہیں ہو رہا, نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وقت گزر گیا. کوشش کریں کہ یہ کسی طریقے سے امپروو ہو جائے, اور انشاءاللہ پروردگار عالم نصرت کے دروازے کھل دے گا انشاءاللہ. آپ کو میں نے بڑا وقت دیا, شب دعاؤں کی شب ہے, مناجات کی شب ہے, سب کو یاد فرمائیے گا. سب محتاج, کوئی نہیں جو محتاج نہ ہو, سب محتاج, سب کو یاد کیجیے گا. ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے نا, شاید تھوڑی دیر سے قبول ہوگی. انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے, خدا جلدی قبول کرتا ہے. اور جو شخص دوسروں کو دعا کر رہا ہوتا ہے, خدا وہی دعائیں اس کے حق میں بھی قبول کر لیتا ہے. تو دوسروں کو دعا کرنے میں کمی مت کر. جو آپ کے ذہن میں آئے, فلاں آدمی کو ایک مشکل ہے, اللہ سے نام لے کر کے خدا اس کی مشکل کو حل کر. پتہ نہیں یہ دوسروں کو دعا کرنے سے خدا کتنی مشکلیں میری اور آپ کی بغیر مانگے حل کر دے, اور اس میں ہماری معنویت بھی شامل ہے, اس میں ہماری روحانیت بھی شامل ہے, اس میں ہمارا خدا و تعالیٰ کے لیے قرب اور وقت امام کی خدمت, سب کچھ شامل ہے. پروردگار انشاءاللہ دعا کرتے ہیں خدا, بلکہ میں اہل دعا نہیں ہوں, دعا اور پڑھائیں گے ابھی, لیکن صرف اس کو اختتام پہ لے جانے کی خاطر خدا و تعالیٰ کو حضور دعا کرتے ہیں. خدایا, تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, اس شب میں نبی رسول خدا پہ ضرور توجہ فرمائیے. شعبان کا مہینہ رسول خدا کا مہینہ, ہم لوگ نہیں معلوم کیوں رسول خدا کو یاد نہیں کرتے. رسول خدا کو ضرور یاد فرمائیے, خدا سے دعا کرتا, خدا تجھے محمد نبی رحمت کا واسطہ, اے خدا تجھے واسطہ مولا امین مومنین کا, بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ, اس شب کی برکتوں میں ہم سب کو شامل حال فرما. خدا اس شب کی معنویت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. خدا نبی رحمت اور ان کی اولاد کی محبت کو ہمارے قلوب میں اور زیادہ قائم فرما.
اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر نہ خدایا، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تجھے واسطہ وقت کے امام کا، ان کی پر نور دنیا میں تشریف آوری کا واسطہ خدایا، ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمانا۔ خدایا تو نے شب کو شب براعت قرار دیا ہے، گناہوں سے دوری کی شب قرار دیا ہے، نہیں معلوم خدا کتنے مجرمین کو بخش دے گا، نہیں معلوم کتنے گناہ گاروں کو بخش دے گا۔ خدا تو جو اتنے گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے، تجھے اتنے مجرمین کو معاف کرنے والا ہے، خدا ہے تجھے سید الشہداء کے نام کا واسطہ، جن کا نام دینے کا تو نے ہمیں فخر دیا ہے، سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں اس رات میں بخشش پانے والوں میں قرار فرما، گناہوں سے آزادی پانے والوں میں قرار فرما۔ خدا ہے دنیا میں نہیں معلوم کتنے لوگ مشکلات میں ہیں، یمن کے مسلمان، ایران میں سیلاب ہے، لبنان میں، عراق میں، پاکستان کے اندر کتنے ظلم کوئٹہ کے اندر ہوئے ہیں، کتنے مومنین مشکلات میں ہیں، نام لے انسان پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے، شیخ زکزکی نائجیریا کے اندر ہے، نہیں معلوم کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ خدا ہے تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ان مظلوموں کی مشکلات کا، ان بے گناہ اسیروں کو سوچے گا، آپ کے اور میری قوم کے بچے جو اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، پندرہ شمال کی سب، ان کے دل میں بھی چاہوں خواہش ہو رہی ہوگی کہ وہ بھی کسی مجلس میں ہوگی، کسی محفل میں ہوگی۔ خدا ہے ان تمام مظلوموں کو فتح نصرت نصیب فرما، ان تمام بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ خدایا تجھے ان مظلوموں کا واسطہ، اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ، سید و سردار مولا و رفا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک ان کی جانصاروں وفاداروں میں قرار فرما۔ خدایا امام کا لشکر، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا علماء حقہ براج الزام بالاخص رہبر معظم، خدا تمام مشکلات، تمام آفات اور تمام دنیا کے اشرار سے محفوظ فرما، ان کی کامیابیوں، کامرانیوں میں، ان کی توفیقات میں، ان کی معنویت میں خدا تم نے بے پناہ اضافہ کیا، اور زیادہ اضافہ فرما۔ اور ایک دعا ہمیشہ کرتے ہیں، نہیں معلوم کب قبول ہوگی، نہیں معلوم زندگی میں کیا ہونے والا ہے، زندگی کیسی بھی گزری خدا نہیں، موت کیسے ہونے والی ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا شب بدر شعبان ہے، تم نے وعدے کیے ہم سے، تجھے وقت کے امام کا واسطہ خدا ہے، تجھے سید الشہداء کا واسطہ، جن کے ذکر کی تجھے سعادت دی ہے، جن کے غم میں رونے کا تجھے ہمیں موقع دیا ہے، خدا ہے ہمیں امام کے لشکر میں، جو شہداء کا لشکر ہے خدا ہے، شہداء کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ہماری شہادت کی موت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار مجدداً تجھے واسطہ سید و سردار مولا و آقا، اس منتظر اور اس کائنات کی نجات دینے والے امام زمانہ کے ظہور مبارک میں تعظیم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کی خاص نظر و لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔